بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه يؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما
يذهب في البتة تمہاری معلومات کے لئے مجھے کچھ سوالات ان کا کر لیجیے. فرماتے ہیں اگر امام بخاری مجتہد تھے تو امام ترمذی نے ان کا مذہب کیوں نقل نہیں کیا؟ میں کا پاگل ان کا کوئی فقہ مدون ہے جو ان کا مذہب نقل کرتے؟ درجۂ اجتہاد پر فائد ہو جانا اور چیز ہے اور مذہب مدون ہونا جس سے اقوال نقل کیے جائیں اور چیز ہے. یہ سوال بہت قدیم ہے لیکن پوچھنے والا احمق ہے. اور کیا تم نے دوسرا سوال کیا تھا؟ انگلش میں نہ بول اردو میں بول. امام مسلم نے امام بخاری سے روایت کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا بھائی مسلم بخاری کے بہت سے اساتذہ کے ساتھ شریک ہیں اور لوگ اسانید عالیہ کی طلب کرتے تھے اس لیے ان سے روایات چھوڑ دی. یہ علامہ کوثری کی تقریر اس نے کہیں سن رکھی ہوگی. سمجھا بس کوثری جو ہے وہ مائے کوثر پلائے گا. میں نے کہا بھائی وہ فن کے آدمی نہیں. کسی کو اللہ لکھنے کا سلیقہ دے دے یا عبارت آرائی کا طریقہ دے دے یا بحث کرنے کا اس کو ملکہ حاصل ہو جائے تو یہ فن سے مناسبت کی علامت نہیں ہے. کوثری مذکورہ والا چیزوں میں فائق ہیں لیکن فن ان کا نہیں ہے. اس لیے کوثری کے کہنا میں امام نے ان شیوخ کی حدیث کو دمان کیا ہے جن کے سیاح کا اندیشہ تبھی معنی ہے اگر ایسا. اور دلیل کیا پیش کریں؟ دیکھو نا امام شافعی کی کوئی روایت ہی نہیں لی. امام احمد ابن حنبل نے جو ان کے تلمیذ خاص ہیں کل چار روایتیں لی ہیں اور احمد کے طریق سے امام بخاری نے کوئی روایت لی ہی نہیں. دو ہی تو لی ہیں, ایک مرفوع دوسری موقوف. اور صاحب مسلم نے بخاری کے طریق سے کوئی روایت لی ہی نہیں. دیکھو دلیل کیسی ہے. اگر یہی بات تھی تو امام مالک کی روایتیں ان میں ستہ نے پوری کی پوری اپنی کتاب میں کیوں بھر لی؟ ان کے تو بہت سے تلامذہ تھے, بہت سے ان کے شاگرد تھے جو ان کی کتابوں کے ناقل ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ موطا کے 30 نسخے ہیں. کوئی 20 کہتا ہے, کوئی 14 کہتا ہے, کوئی 16 کہتا ہے, کوئی اس سے کم بتاتا ہے. ارے بھائی شافعی جوانی میں مر گئے, کہل ہو گئے تھے 44-45 یا کتنی عمر تھی. اور ان کے بہت سے رفقا زندہ تھے جن سے شیخین نے براہ راست روایت کی. تو کیا ضرورت تھی شافعی کی روایت اتر کر لیتے. کہہ رہا ہے وہاں تو آپ 2 حرف میں جواب دے رہے تھے, یہاں 5 حرف بولیں گے. یا یہ خبتی ہے, اصل میں یہ آیا ہے پڑھ کے, اس کے دماغ میں سور ہے, یہ سمجھتا میں روب گانٹ دوں. میں نے کہا بھائی میں ہو تو گیا بڈھا اور بہت کمزور, بھول بھال بھی گئی باتیں, لیکن ابھی اللہ کی توفیق سے ایسے سوالات سے میں تھوڑے جو ہے دب جاتا ہوں یا کسی کا مان لیتا ہوں ہاں تو نے پڑھا ہے. اور ابھی تو تیری ناک کاٹوں گا, سال بھر اب کٹتی رہے گی, کٹتے کٹتے بے ناک ہو جائے گا تو. अब ये कहता है कि सबके सामने क्यों कह दिया, मेरा तो मकसद बच्चों को मालूम हो जाए ये सवाल, लेकिन उसी में एक मकसद ये भी है कि तेरी नाक काट लूं। और तीसरा क्या सवाल किया था रे? इंग्लिश में बोल रहा, इसको समझना बड़ा आसान है। हाँ, एक हदीस पूछी मैं, कभी बेहकी की रिवायत है, ज़ईफ है, साबित है नहीं, और अगर है तो उसकी तौदी कि नफ्स के साथ हर वक्त लड़ाई रहती है, इसलिए इसको जिहाद अकबर कहा गया। अब ये समझ गया है कि छोड़ो सवाल वाल न करो। एक और थे बंगाली, उनके दिमाग में भी सुअर था, और बहुत बड़ा सुअर। तो फिर मैंने दो तीन बार उनको पकड़ा, बस वो हिम्मत हार गए, यहाँ बैठते ही नहीं थे, फिर इधर उधर 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 छुप के रहते थे। कभी मैं बूढ़ा जरूर हो गया, बदन थक गया, नींद नहीं आती, तकलीफ नहीं, अभी सो मेरी कमर टूटी जा रही जैसे कोई काट रहा है, गर्दन पर जो कोई आग बैठी है, वजन है, मोढ़े टूट रहे हैं। लेकिन भाई अल्लाह की मदद तो आती ही है। चलिए कल पागल हमेशा सवाल जो हो हल इश्काल की गरज से, मालूमात के इजहार करने वाला तालिबिन कामयाब नहीं होता है, ये गारंटी की बात है। जो तालिम अपने बड़ों के सामने जाहिर करता हो कि मैं जानता हूँ, नाकाम हो जाता है। और जो इसलिए मालूम करता है कि उसको कोई इश्काल पेश आ गया। मैंने एक उस्ताद से पूछा इतना कि यह अन कैसा है, एक किताब पढ़ रहा था तफसीर की, उन्होंने फौरन पीछे उलट के पूछा ये अन कैसा है, मैं कही अन तफसीरिया, बस वो खामोश हो गया। फिर कुछ जवाब दिया, लेकिन बच्चों मैं इस तर्ज का आदमी नहीं हूँ, ना मैं किसी से सवाल करता हूँ अपनी फजीलत बघाड़ने के लिए, ना सवाल करता था किसी को तंग करने के लिए। हाँ, एक सवाल किया करता था बेवकूफ़ी से, कि वो क्या, जब इम्तिहान करीब होता और 10-15 दिन रह जाते तो बेफायदा सवाल करता था ताकि किताब न हो और इम्तिहान में कम देखना पड़े। क्या फायदा, मैं पूछता हूँ क्या फायदा हो, 15 दिन का सबक आपने रोक दिया सवालात, या आपका नुकसान हो गया कि उस्ताद के सामने इबारत नहीं पढ़ी, मतलब नहीं समझे। लेकिन उससे क्या हुआ, ये क्या गारंटी है कि पीछे के पढ़े हुए ही में से सवाल आ जाए, कहीं और से आ जाए। ये तो लड़कपन था, बिला वजह का सवाल बहुत करता था। जब इम्तिहान करीब हुआ, सवाल की भरमार, बेतुक सवालात, ताकि सबक न हो, इम्तिहान में कम देखना पड़े। अब ये भी तो बेअकली तरह देखो कि जब इम्तिहान में 10-15 दिन रह गए तभी सवालात शुरू हुए, तो इससे क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये सवाल जो था वो इम्तिहान और इजहार फजीलत का नहीं था, बल्कि बच्चों की एक मसलहत है, बचकानी, ये नुकसानदेह नहीं है कि आपके यहाँ, मेरे यहाँ कोई सवाल नहीं करता, न मैं सवाल सुनता हूँ, कोई माकूल सवाल हो तो जवाब दे देता हूँ, और ना माकूल हो तो भाई मैं कह देता हूँ चलो आगे, बस ये कह के छोड़ देता हूँ। वरना अगर सवालात की भरमार हो, आप लोग जितने आदमी हैं तो रोजाना तो सवाल ही होगा, बस पूरा साल इसी में ख़त्म हो जाएगा, किताब क्या होगी। और फिर आप लोगों के सवालात पता नहीं कैसे कैसे, अमरीका भी नहीं हल कर सकता, समझे। मैं तो बेचारा कमजोर गरीब बीमार। चल आइंदा इस तरह के सवालात मत करना। हाँ, मालूम न हो सवालात करो, मालूम होगा जवाब दे दूंगा, नहीं कहूंगा भाई तुम जवान हो कुछ देख लो, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे कहाँ इतनी ताकत है। मैं सही कहता हूँ बच्चों, तुम ही बताओ, एक आदमी बैठा है यहाँ किताब रखे उठा नहीं सकता, बाद वक्त इंतजार होता है कोई आदमी आ जाए तो उससे किताब उठवा लें। एक साहब गए मेरे यहाँ बाज मगरिब, बहुत ही रात में उठी है, ये वक्त मेरे यहाँ आने का नहीं है, और ऐसे तलबा जिससे पहले से मैं मानूस न हूँ अगर आते हैं तो बड़ी तशवीश होती है कि नहीं मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। नहीं, मैं कहा आप बिल्कुल यहाँ आए नहीं, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, ये जुमलावा नहीं खाते यहाँ कह रहा हूँ ताकि वो समझे आप ही थे हैं? कौन सा आप गए थे वो? बहरहाल मैंने कह दिया मेरे यहाँ मगरिब के बाद कोई साहब ना आए, यही तो मेरा थोड़ा सा वक्त है, मैं उस वक्त किताब देखता हूँ, अब कोई आके बैठ जाए तो मुझे तशवीश हो जाएगी। तो हाँ ऐसा बच्चा बैठे जो मुझको मुशव्वश न करता हो और पहले से मैं उसको जानता हूँ, जैसे ज़करिया गुजराती था, बैठा रहता था उधर को अपनी किताब वगैरह देखता था, मैं कह देता भाई ये किताब ला दो, ये मसला ढूंढ दो, इसमें आफियत होती थी। अब मैं ना आपको जानता हूँ ना पहचानता हूँ, सिर्फ आप कहते मुझे फलां साहब ने भेजा है, मैं कैसे क्या कर लूँ, और मुझको हो सकता है आपसे मुनासिबत न हो पाए। मुनासिबत भी तो शर्त है, एक आदमी से मुनासिबत ही नहीं है तो उसके पास होने से क्या फ़ायदा। बहुत सी बातें हैं बच्चों, हर बच्चे से मुनासिबत नहीं होती है। ये आफ्ताब बिहारी था, इसके रहने से कोई उलझन नहीं, बस चल हो यहाँ से हट जा दूर हो, वो अपना उधर कहीं चला जाता था फिर आ जाता था। अब आप लोग अगर घुस जाए उस उजरे में तो आप लोग तो उसको अपने नाम अलर्ट करा लेंगे, क्या होगा। इसलिए भाई ऐसा नहीं कि नाकू कह रहा है मेरे लिए इजाजत है, अभी तो मैं नहीं कह सकता भाई, जब कुछ दिन तुझे देख लूंगा तब बताऊंगा कि इजाजत है कि नहीं, वरना मेरे आना जाना सबका मना है, मैं किसी से न मिलता हूँ न बात करता हूँ, मैं बच्चों बीमार हूँ, दो बात तुमसे करूँगा तो बाकी बात भूल जाऊँगा, इसलिए मैं अपना एक सुर रहता हूँ। और ये भी दिल में एक नीयत है कि भाई मेरी जात से किसी को तकलीफ ना। चलो पढ़ो।
بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه يؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما كان منها عن قومهم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم
متهمون
أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتصوير حديثهم كعبد الله بن مسر ابي جعفر المدائني وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد بن مسلم وغياث بن ابراهيم وسليمان بن عمر
وعمرو
بن ابي داود النخعي واشباهه ممن
وسليمان بن عمرو ابي داود النخعي
وأشباهه ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار وكذلك.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. ما بعد، हम उस तरीके पर अहादीस को जमा करेंगे, उन अहादीस को जमा करेंगे जिसका तुमने सवाल किया है, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल। अलाना विमा करना मिनल वजू, यानी हम रिजाल को तीन किस्मों पर और अहादीस को दो किस्मों पर तकसीम कर देंगे, پہلے حفاظ متقین کی روایت لائیں گے پھر صادقین مستورین کی. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ اور عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ, جو حدیثیں ایسی قوم سے مروی ہیں جو متہم ہیں یا سارے اہل حدیث کے ہاں یا اکثر کے ہاں, تو ہم نہیں مشغول ہوں گے ان کی احادیث کی تخریج میں. متہم وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کی ائمہ نقد نے تکذیب کی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں لکھا ہے کہ ایک تو راوی کاذب ہے اور دوسرا راوی متہم ہے. راوی کاذب وہ راوی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں نقل کرتا جو آپ نے نہیں کہی اور عمدن ایسا کرتا, اور راوی متہم وہ راوی ہے جس کے علاوہ کوئی اور وہ روایت نقل نہیں کرتا اور ہے قواعد کے خلاف. اسی طرح سے جو آدمی بات چیت میں جھوٹ بولتا اگرچہ احادیث میں جھوٹ بولنا ظاہر نہ ہو, یہ بھی متہم ہے. فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثیں, ہم ان کی احادیث کی تخریج میں مشغول نہ ہوں گے. تخریج و اخراج کی شرح پہلے ذکر کی جا چکی, احادیث کو ان کی آسانی سے ذکر کرنا. مصنف کے کلام سے بات معلوم صراحتاً معلوم ہو گئی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں پہلے حفاظ متقنین کی احادیث لی ہیں پھر صادقین مستورین کی, اور متہم روات کی حدیثیں نہیں لیں. یہاں پر جو امام مسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیا تین طبقات سے, یہی تینوں جماعتیں مراد ہیں یا کوئی اور؟ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس میں دو احتمال ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ یہی تینوں مراد ہیں, اور دوسرا احتمال انہوں نے ذکر کیا کہ ثلاثہ طبقات کم اصداق حفاظ متقنین صادقین مستورین اور مختلف فیہم ہیں. اور یہ میں بتا چکا کہ قاضی عیاض کی تحقیق یہ ہے, امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں ان سبھی حضرات کی روایتیں درج کی. تو تینوں طبقات کی روایات لائیں، اور متہمین یہ چوتھا طبقہ ہے، یہ ثلاثہ طبقات سے خارج ہے، ان کی روایتیں نہیں درج کی. عبد اللہ ابن مسور ابی جعفر المدائنی و عمر ابن خالد. عمر ابن خالد دو ہیں، یا ایک عمر ابن خالد وہ خالد قرشی کوفی ثم الواسطی ہیں، اور دوسرا عمر ابن خالد ابو یوسف الاعشا. حافظ قطب الدین حلبی نے حلب سے خط لکھا حافظ جمال الدین مزی کو کہ یہ دونوں راوی ہم طبقہ ہیں، ایک ہی طبقے کے ہیں، یہاں کون مراد؟ امام مزی نے جواب دیا کہ یہاں اول مراد عمر ابن خالد ابو خالد قرشی کوفی، اس لیے کہ وہی زیادہ معروف ہے، اور امام مسلم نے یہ بات ضرب مثل کے طور پر ذکر کی ہے. وانما یضرب المثل بالمشہور دون المغمور و عبد القدیس قدوس الشامی. عبد القدوس دو ہیں، ایک عبد القدوس ابن حبیب، دوسرا عبد القدوس ابن حجاج، دونوں شامی. یہاں اول مراد جو بالاجماع متروک ہے. ومحمد ابن سعید المسلوب، یہ ملحد جھوٹی حدیثیں بناتا تھا، اس کو سولی دی گئی تھی. وغیاث ابن ابراہیم و سلیمان ابن عمرو ابی داود النخعی، یہ بھی مشہور کذاب. واشباہہم، اور ان کے امثال. ممن اتہم بوضع الاحادیث وتولید الاخبار، جو ان لوگوں میں سے ہیں جو متہم ہیں احادیث کے وضع کرنے اور اخبار کے پیدا کرنے کے ساتھ، یعنی جھوٹی حدیثیں گڑھنے کے ساتھ متہم ہیں. چلیے.
وكذلك من الغالب على حديثه المنكر وبالغلط امسكنا عنه ايضا عن حديثه وعلامه المنكر في حديثه.
اور اسی طرح جس کی احادیث پر منکر یا غلط غالب ہو ہم رک جائیں گے ان کی حدیث سے بھی. یہ دو لفظ ہیں منکر اور غلط. منکر کی شرح آگے آ رہی ہے اور غلط کا لفظ ظاہر ہے. آدمی کو حدیث میں غلطی ہوتی ہو، بھول کر کچھ کا کچھ کہہ دیتا. اب اگر آدمی ایسا بھولنے والا ہو، غلطیاں کرتا ہو، تو اس کی احادیث نہیں لیں گے. یہ اور بات ہے کہ اتفاقاً کوئی غلطی واقع ہو جائے تو ایسے راوی کی روایت کو نہیں ترک کیا جاتا ہے. چلو.
وعلامه المنكر في حديث المحدث اذا ما عرضت روايته للحديث على روايه غير من اهل العلم والرضا خالفت روايته روايته او لم تكن توافقها، فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك كان موجود الحديث غير مقبوله ولا مستعمله.
اور منکر کی علامت محدث کی حدیث میں یہ ہے کہ جب پیش کی جائے اس کی روایت کسی بھی حدیث سے متعلق دوسرے روات کی روایت پر جو اہل حفظ و رضا میں سے ہیں، تو مخالف ہو اس کی روایت ان لوگوں کی روایت کے، یا کے ساتھ متفق ہونا بعید ہو. یعنی حدیث کے منکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ روایت عام حفاظ مرضیین کی روایت کے خلاف ہو, کلیتاً یا بہت سے امور میں, کہ دونوں میں جمع کرنا مشکل ہو. اسی کی طرف اولم تکت توافقہ سے اشارہ کیا, یا بالکل مخالفت ہو یا ایسی مخالفت ہو کہ بعض چیزوں میں اتحاد ہو بعض میں اختلاف اور جمع کرنا دشوار ہو. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حدیث منکر کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ حدیث حفاظ مرضیین کی حدیث کے خلاف, راوی جو روایت نقل کرتا ہے وہ حفاظ مرضیین کے یہاں نہ پائی جاتی ہے. یہ ایک تعریف ہوئی. حافظ ابو بکر احمد ابن ہارون بردیجی کہتے ہیں کہ حدیث منکر وہ حدیث مفرد ہے جو اس راوی کے علاوہ کسی اور طریق سے مروی نہ ہو, نہ اس کا کوئی متابع ہو نہ شاہد ہو. ان دونوں تعریفوں میں فرق یہ ہے کہ احمد ابن ہارون بردیجی کے بیان پر حدیث فرد جس کا کوئی متابع و شاہد نہ ہو منکر ہے, اور امام مسلم کے بیان پر حدیث منکر وہ حدیث ہے جو حفاظ مرضیین کی روایت کے ساتھ مطابقت نہ کھاتی ہو. امام مسلم کی یہ تعریف نہایت واضح ہے, اور بردیجی نے جو تعریف کی ہے اس پر یہ اشکال ہوتا کہ پھر تو بہت سی احادیث کی اس تعریف پر بہت سی احادیث صحیحہ کو رد کر دینا ہوگا, اس لیے کہ وہ صرف انہی مشائخ سے منقول ہیں جن کا سند میں ذکر ہے, کسی اور ان کو روایت ہی نہیں کرتا. جیسے حدیث نیت ہے, اس کے نقل کرنے میں یحیی بن سعید انصاری منفرد ہیں, محمد ابن ابراہیم تیمی سے, اور وہ منفرد ہیں علقمہ ابن وقاص لیسی سے روایت کرنے میں, اور علقمہ منفرد ہیں ابن عمر سے روایت, حضرت عمر سے روایت کرنے میں. حالانکہ یہ حدیث سارے ائمہ تصحیح کے یہاں صحیح ہے, اس پر حوالہ کیا. پہلے حدیث شاذ کے متعلق انہوں نے محدثین کی اقوال ذکر کیے, اس کے بعد پھر اپنی رائے پیش کی اور پھر حدیث منکر کے متعلق کہہ دیا کہ وہ بھی اسی ترتیب پر ہے. حدیث شاذ کی تفسیر میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے حدیث شاذ وہ حدیث ہے جس کو کوئی ثقہ نقل کرتا ہو اور عام ثقات کے خلاف امام ابو عبداللہ الحاکم کہتے ہیں ما يتفرد به الثقہ, حدیث شاذ وہ حدیث ہے جس کے نقل کرنے میں کوئی ثقہ منفرد ہو اور حافظ ابو جعل الخلیلی نے محدثین سے نقل کیا کہ حدیث شاذ وہ حدیث ہے جس کے نقل کرنے میں کوئی راوی منفرد ہو, خواہ راوی کیسے ہی ہو, ثقہ ہو غیر ثقہ. حاکم اور ابو جعل الخلیلی کے بیان میں فرق یہ ہے کہ ابو جعل راوی کے ہر تفرد کو شاذ کہتے ہیں, خواہ راوی ثقہ ہو یا غیر ثقہ, اور امام حاکم راوی ثقہ کے تفرد کو شاذ کہتے ہیں, ضعیف راوی کے تفرد کو لیا ہی نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی محض تفرد کا اعتبار نہیں کرتے, اس کے ساتھ مخالفت کی قید لگاتے ہیں, اور ان کے ہاں حدیث جب ہی شاذ ہوگی جب ثقہ کوئی حدیث نقل کرتا ہو اور ثقات کے خلاف نقل کرتا ہو. حافظ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ راوی دو قسم کے ہیں, ضعیف اور راوی غیر ضعیف. اگر ضعیف راوی کوئی روایت نقل کرتا ہے تنہا تو منکر ہے, اور غیر ضعیف راوی اگر کوئی روایت نقل کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی حدیث کا ضابط ہے یا نہیں. اگر وہ اپنی حدیث کو ضبط کیے ہوئے ہے اور ضبط کے اعلی درجے پر ہے, یعنی حافظ متقن ہے, تو اس کی حدیث صحیح ہے, اور اگر ضبط کے اعلی درجے سے نیچے ہے لیکن اس پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ روایت حسن ہوگی, اور مطلب یہ ہے کہ اس کا راوی صادق مستور ہو. اور اگر راوی ہے تو ثقہ لیکن اس کے پاس وہ ضبط نہیں ہے جو صحیح و حسن کے راوی میں پایا جاتا ہے، اور وہ ثقات کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو اس کی روایت منشاز ہوگی۔ تو روایت کے شذوذ کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ راوی ہی ضعیف ہو، دوسری شکل یہ ہے کہ راوی کلیتاً ضعیف تو نہ ہو لیکن حدیث صحیح ہو، حسن کے راوی کے درجے میں اس کا ضبط نہ ہو، اور وہ کسی کی مخالفت کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی یہ روایت شاذ کہلائے گی۔ اب اس کے بعد حافظ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ یہ کہہ دیا کہ حدیث منکر میں بھی یہی صورت جاری ہوگی، تو اس کے معنی یہ نکلے کہ حدیث منکر کی بھی دو قسمیں ہیں، راوی ضعیف کسی روایت کے نقل کرنے میں منفرد ہو یا صحیح ہو حسن سے کہ راوی سے کم درجہ ضبط والا راوی کوئی روایت کرتا ہو، اور دوسرے حفاظ کی مخالفت کرتا ہو۔ اس کلام سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام ابن صلاح رحمت اللہ علیہ کے ہاں حدیث شاذ اور منکر دونوں ہم معنی ہیں، اثر یہ ہے کہ راوی اپنے سے اقوا کی مخالفت کرتا ہو تو حدیث شاذ منکر ہے، اور مخالفت نہیں کرتا لیکن راوی کے اندر حدیث صحیح و حسن کا ضبط نہیں پایا جاتا تو روایت بھی شاذ منکر ہوگی۔ لیکن حافظ زہوی رحمت اللہ علیہ نے شاذ و منکر کو الگ الگ قرار دیا، اور اس کے بعد پھر علامہ طیبی سید شریف جرجانی ابن نے بھی ایسا ہی کیا اور آخر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اپنی تصنیفات نکت ابن صلاح اور نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر میں اختیار کیا، اور نخبہ اور اس کی شرح متداول کتاب ہے، بہت سی جگہ داخل درس ہے، اس لیے یہ قول بہت مشہور ہو گیا اور حاصل اس کا یہ ہے کہ شاد اور منکر دو الگ الگ قسمیں ہیں، شاد کا مقابل محفوظ ہے اور منکر کا مقابل معروف ہے، دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ راوی اپنے سے اکثر یا اقوا کی مخالفت کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ شاذ کا راوی صدوق ہوتا ہے لیکن اس کے ضبط میں وہ قوت نہیں ہوتی جو راوی صحیح ہو سن کے ضبط میں ہوتی ہے، اور منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے، کبھی مستور الحال ہوتا ہے، کبھی سوئے حفظ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، کبھی بعض مشائخ کی روایت میں بعض کو ضعیف کہا جاتا ہے، ایسی روایت کا عام روایت کی مخالفت کرنا نکارت پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد حافظ صاحب نے یہاں اور مزید تفصیل کی ہے حاصل یہ ہے کہ اگر صدوق راوی کوئی روایت تنہا نقل کرتا ہو، کوئی متابع و شاہد نہ ہو اور وہ صحیح و حسن کے راوی جیسا ضبط نہیں رکھتا، تو اس راوی کا تفرد شاذ قرار دیا جائے گا، اور اگر اسی کے ساتھ مخالفت بھی پائی جائے تو اور زیادہ شذوذ پیدا ہو جائے گا، اور بعض وقت مخالفت کی شکل میں اس قسم کو لوگ منکر کہہ دیتے ہیں، اور اگر راوی صحیح یا حسن کے راوی کے ضبط کا درجہ رکھتا ہے لیکن اپنے سے ارجح کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ بھی شاذ کی ایک قسم ہے، المختصر یہ ہے کہ اگر راوی کا ضبط صحیح و حسن کے راوی کے ضبط سے کم ہے تو اس کی روایت منکر کہلائے گی، خواہ منفرد ہو راوی یا کسی کی مخالفت کرتا، اور اگر راوی میں صحیح یا حسن کے راوی کا ضبط پایا جاتا ہے لیکن اپنے سے ارجح کی مخالفت کرتا تو یہ روایت بھی شاذ کہلائے گی. وہ شاذ روایت اس وقت بھی وہ بھی ہے جس کا راوی حسن و صحیح کے ضبط کا درجہ نہیں رکھتا اور وہ روایت بھی ہے جس کا راوی حسن و صحیح کے درجے کا ضبط رکھتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اگر صحیح و حسن کے درجے کا ضبط نہیں ہے تو اس کی روایت مطلقاً شاذ ہے، خواہ مخالفت پائی جائے یا نہ پائی جائے. اور اگر صحیح و حسن کے راوی کا ضبط ہے لیکن راوی اس کے نقل میں منفرد ہے اور اپنے سے اقوا کی مخالفت کرتا ہے تو یہ روایت بھی شاذ ہوگی. تو ضبط صحیح یا حسن کے ضبط رکھنے والے راوی کی روایت اس وقت شاذ ہے جب مخالفت پائی جائے، اور ضبط نہ رکھنے والے راوی کی روایت ہر حال میں شاذ ہے، خواہ مخالفت پائی جائے یا مخالفت نہ پائی جائے. اور حدیث منکر میں راوی کی کمزوری ملحوظ ہوگی، راوی مستور ہو یا سوئے حفظ کے ساتھ موصوف ہو یا بعض مشائخ کی روایت میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہو اور تنہا کوئی روایت نقل کرتا ہو تو اس کا یہ تفرد منکر ہے، اور اگر مخالفت بھی کرتا ہے تو بھی منکر ہے اور اس کی نکارت پہلے سے اشد ہے. یہ ہے حافظ ابن حجر کے کلام کا خلاصہ، اور یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اب سبھی لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ شاذ منکر الگ الگ ہیں. منکر کا راوی ضعیف ہے، اور اس کی روایت منکر کہلائے گی، اور مخالفت پائی جائے تو بھی منکر ہے لیکن اس کی نکارت اشد ہے. اور شاذ کا راوی صدوق ہوتا ہے اگر اس کے پاس صحیح و حسن کے راوی جیسا ضبط ہے، پھر تو اس کی روایت کے شاذ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے ارجح کی مخالفت کرتا، اور اگر ضبط موجود نہیں ہے تو اس کی روایت شاذ ہے، خواہ مخالفت پائی جائے یا مخالفت نہ پائی جائے. امام حافظ ابن حجر نے شاذ و منکر میں جو فرق کیا ہے اور منکر کے راوی کو ضعیف ہونا شرط قرار دیا، اس کی تائید میں انہوں نے امام مسلم کے اس عبارت سے جو یہاں ذکر فرمائی ہے مدد لی ہے.